محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعا کر لی اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة آمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين کہیں اس کی وجہ سے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسی آپ اوپر جا کے والیوم نو سیٹ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آیت نمبر 180 ہم پڑھیں گے آل عمران آیت نمبر 180 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولا يحسبن واو کے معنی اور لا نہیں یہ بھی ہماری زبان کے دونوں کلمات يحسبن یہ تو فعل مضارے کی علامت ہے اور حساب لگانا یہ تو ہماری اپنی زبان کا کلمہ ہے حسب يحسب اس نے حساب لگایا اس نے سمجھا یحسب وہ سمجھتا ہے یا سمجھے گا لا يحسبن نون آخر پہ ثقیلہ آ گیا جو یقیناً کے معنی دیتا ہم نے پڑھا تھا کہ کہیں کلمے کے شروع میں لام لازم آ جائے یا کلمہ قد آ جائے یا کلمہ دونوں ملا کے لا قد آ جائے یا کلمے کے شروع میں انا اور انا لکھا ہو یا کلمے کے آخر پہ نون ثقیلا یہ نون شد والا آ جائے تو یہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے تاکید کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پوری تاکید کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے لا يحسبن نہ وہ سمجھیں نہ وہ یہ حساب لگائیں، ہرگز وہ حساب نہ لگائیں، ہرگز نہ وہ یہ سمجھیں، الذین یبخلون، الذین وہ سب اشخاص، یبخلون یہ تو فعل مضارع کی علامت، تھرڈ پرسن کی علامت، وہ اس ان اور کلمے کے آخر پہ جو واؤ اور نون ہے یہ کس بات کی علامت ہے جی؟ یہ تو جمع کی علامت ہے، کہیں پر واؤ الف واؤ نون یا یا نون آ جائے تو سمجھیے وہ تو جمع کی علامتیں ہیں، تو یہ واؤ نون تو جمع کی علامت کے طور پر آ گیا، باقی اردو کا کلمہ بخل رہ گیا، کنجوسی کرنا، یبخلون بخلا یبخلو بما بے کے متعلق، ما جو اس کے متعلق جو کے بما اتاہم اللہ، اتا یہ الف اور تے سے لکھا ہے، ہماری زبان میں عین اور توے سے لکھا جاتا ہے، اتا اتا کرنا دینا، اتاہم اتا کیا ان سب کو اللہ، اللہ جل شان ہو، جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا اس کے متعلق وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ یہ بات نہ سمجھے، من فضلہ، من سے فضل مہربانی، ہماری اپنی زبان کا کلمہ، فضلہ اس کے فضل سے، یعنی جس نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا، ہوا خیرن، ہوا وہ ایک مذکر کے لیے آتا ہے، خیرن وہ بہتر ہے، خیر ہے، بہتر ہے، ہماری زبان کا کلمہ، لہم لام کے لیے اور ہم ان سب کے لیے، ان سب کے لیے وہ بہتر ہے، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، آتاهم الله من فضله، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، خیر اللہ ان کے لیے خیر نہیں ہے، بلکہ بل، بل وہی کلمہ جسے آپ اردو میں بلکہ کہتے، بلکہ ہوا وہ ہے شرن، شر بھی ہماری زبان کا کلمہ نہیں، لہم ان سب کے لیے، بلکہ ان سب کے لیے وہ شر ہے جو وہ انہوں نے بچا لیا، سیطوقون، سین کلمے کے شروع میں اضافی طور پہ آ جائے تو ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع کی علامت سے پہلے اگر سین لگ جائے تو یہ مستقبل قریب کے لیے ہوتا ہے، اور یہ تو فعل مضارع کی علامت لگی ہوئی ہے، اس سے پہلے سین لگ گیا تو مستقبل قریب ہو گیا، اگر صوفہ لکھا ہوتا تو مستقبل بعید ہوتا، کلمے کے آخر پہ وانون ہے جو کہ جمع کی علامت ہے، باقی اردو کا کلمہ توک رہ گیا، گلے میں توک ڈالتے ہیں نا غلامی کا، لوہے کا وہ کلاوا جو گلے میں ڈالا جاتا ہے بھاری، اسے ہماری اپنی زبان میں توک کہتے ہیں، یطوقون وہ توک بنا کر ڈالا جائے گا سین مستقبل کے لیے، تو کہا یہ بہت بعید کی بات نہیں، انقریب ہونے والا ہے ایسا، یہ بڑی جلدی ہو جائے گا، سیطوقون بما ما باخلو، ما جو باخلو وہ والی کس بات کی علامت ہے، تو باقی تو بخل ہماری ہی زبان کا کلمہ ہے، جو ان سب نے بخل کیا، بہی بے کے متعلق ہی اس کے، جس کے متعلق انہوں نے بخل کیا وہ ان کے گلوں میں، ان کی گردنوں میں توک کے طور پر ڈال دیا جائے گا، یوم القیامہ. یوم بھی ہماری زبان کا کلمہ، قیامت بھی ہماری زبان کا کلمہ، پہلے کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا، دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے. تو ترجمہ کرتے ہوئے کا کے کی کا اضافہ کریں گے یوم القیامہ، کیا ترجمہ کریں گے؟ قیامت کے دن. تو قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بن جائے گا وہ سب کچھ جو انہوں نے بخل کر کے بچایا تھا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وہ لِلَّهِ، لام شروع میں آیا ہے کے لیے، باقی تو اللہ کلمہ ہے. لِلَّهِ اللہ کے لیے ہے میراث، ہماری اپنی زبان کا کلمہ. یہ میراث السماوات، زمین کی ساری میراث، وس اور آسمان کی ساری میراث، میراث السماوات ہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی. واللہ اور اللہ تعالی ہیں بما، بے کے متعلق، ما جو، اس کے متعلق جو، تعملون تے تم کے لیے آگے، وون اور باقی ہماری زبان کا کلمہ عمل رہ گیا. عملا یعملو، عملا اس نے عمل کیا، یعملو وہ عمل کرتا ہے، یا اور تعملو اور تعملون اور بما تعملون اس کے متعلق جو کہ تم سب عمل کرتے ہو. خبیرن خبر ہماری زبان کا کلمہ، لیکن فائلن کے وزن پہ آ گیا، خبیرن فائلن. فائلن کے وزن پہ آنے والے تمام کلمات کے اندر معنی کیا پائے جاتے ہیں؟ ازل سے ابد 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 کے معنی پائے جاتے ہیں، اور اس کے اندر یہ صرف بھی اللہ کی ذاتی. خبیرم بما تعملون، اللہ اس سب کو جانتے ہیں جو تم عمل کرتے. لقد، یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ کبھی لام اور قد اللہ تعالیٰ کٹھا بھیج دیتے ہیں، جب کٹھا آ جائے، لام بھی یقیناً کے لیے اور قد بھی یقیناً کے لیے، تو یقیناً یقیناً بڑی یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، یعنی بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی. لقد سمع، سمع فاعل، اس ایک مذکر نے سنا، یعنی اللہ نے سنا. سمع اللہ، اللہ نے سن لیا ہے، سمع ماضی ہے. یقیناً یقیناً اللہ نے سن لیا، بڑی سخت وعید ہے یہ. لقد سمع اللہ قول الذین، قول ہماری زبان کے کلمہ، بات گفتگو، قول الذین ان لوگوں کا، قالو جنہوں نے یہ بات کہی. قالا اس ایک مذکر نے کہا، اور واو الف جمع کی علامت لگ گئی، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ان سب نے کہا. ان اللہ، ان ہو یا انا ہو، ہر دو حالتوں میں اس کے معنی کیا رہیں گے؟ بے شک ہی رہے. ان اللہ فقیر، ہماری زبان کا کلمہ، کہ اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ. ونحن اغنیاء، وہ نحن آنا میں، نحن ہم، ہوا وہ ایک مذکر، ہیا وہ ایک مؤنث، ہما وہ دو مذکر یا دو مؤنث، ہم وہ سب مذکر، ہننا وہ سب مؤنث، انتا تو ایک مذکر، انتی، انتما تم دو مذکر یا دو مؤنث، و انتم تم سب مذکر، اور انتنا آنا میں، نحنو ہم. اللہ جل شانہ یہاں پہ نحنو وہ لوگ کہتے ہیں، ہم سب اغنیا، غنی کی جمع ہے اغنیا، ہماری زبان کا کلمہ نہیں. بے شک اللہ نعوذ باللہ فقیر ہیں اور ہم اغنی ہیں. سنکتبو، سنکتبو، کاتبہ اس نے لکھا، یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، اور تکتبو اکتبو اور نکتبو ہم لکھتے ہیں یا لکھیں گے، لیکن شروع میں سین لگ گئی، ہم لکھ لیں گے ما قالو، ما جو قالو جو انہوں نے کہا لکھ لیں گے، لیکن یہ تو لکھا ہے قالو کہا، وقتلہم اور ان کا قتل کرنا، قتل اردو کا کلمہ قتل کرنا، وقتلہم ان کا قتل کرنا، الانبیاء نبی کی جمع انبیاء، انبیاء کا قتل کر دینا اور ان کا انبیاء کا قتل کرنا، بغیر حق، بغیر بھی ہماری زبان کا کلمہ، حق بھی ہماری زبان کا کلمہ، بغیر حق جب انہوں نے انبیاء کو قتل کیا وہ بھی ہم لکھ لیں. بات ایک چل رہی تھی لیکن اس کے ساتھ دوسری بات بھی نتھی کر دی، ایک یہ کہ وہ جو انہوں نے کہا کہ اللہ نعوذ باللہ فقیر اور ہم غنی ہیں، یہ تو ہم لکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ لیں گے جو انہوں نے بغیر حق انبیاء کو قتل کیا. وَنَقُولُ وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے ذُوقُوا، ہماری زبان کا کلمہ ہے ذوق، چکھنا، ذُوقُوا تم سب چکھو، تم سب چکھو، واو والی جمع کی علامت آج، یہ اتنے لوگوں کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے وہ جملے کہے تھے اور انبیاء کو بغیر حق قتل کیا ہے، ان کے لیے کہا ذوقوا تم سب چکھو عذاب الحریق. عذاب تو ہماری زبان سے کلمہ ہے، اور حریق آگ، یہ تو کئی دفعہ آ چکا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے، پہلے کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگا ہوا اور حریق کے ساتھ علیہ السلام لگا ہوا ہے. بتاتا وذوقوا اور چکھو عذاب الحریق، جلانے والے عذاب، جلانے والا عذاب. نار کہتے ہیں وہ چیز جس سے جلایا جاتا ہے، یہاں جلانے والے عذاب کا تذکرہ کیا گیا، وہ کس سے جلایا جانا ہے اب اس کا یہاں تذکرہ نہیں، اس کے اندر وہ سارے مفہوم آ گئے، جیسے جیسے جرائم کیے ہوں گے ویسی ویسی چیز سے جلایا جائے گا. ابھی اس کا شرح میں آ جائے گا کہ کس کس سے جلایا جائے گا. ذالکا یہ جو کچھ ہوگا، ذالکا وہ، بما بے کے سبب، ما جو اس سبب جو کہ قدمت، تقدیم کرنا اردو میں استعمال کرتے ہیں، پیش کرنا آگے بھیجنا، اور اصل میں یہاں پہ جو الجھن ہوتی ہے وہ اس لیے کہ یہاں تے کے اوپر جزم کیوں آ گئی. ایدی جو دو دو حصے ہوتے ہیں انسانی جسم کے وہ مونس ہوتے ہیں، ایک ہاتھ یہ ایک ہاتھ یہ، دو ہو گئے تو دو ہیں، تو ایدی کا ترجمہ کیا ہے تو اس کے ساتھ مونث کے طور پہ انہوں نے آنا تھا، اس لیے ایک تے کا اضافہ کر دیا گیا. قدمت ایدیکم ہاتھوں، کم تمہارے، جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے تقدیم کیا ہے پیش کیا اس کے سبب، یعنی جو کام تم نے کیے کہ اس کے بدلے میں ہوگا. وہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لیسا نہیں ہے، لا لم لن لیسا یہ سارے نفی کے لیے آتے ہیں، لیسا نہیں ہے بظلام، نہیں ہے ظلم کے ساتھ، للعبید دو لام آ رہے تو وہ تو معنی کے لیے ہی ہوتے ہیں، ہاں ایک لام ہو تو پھر وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ لام لازم ہے یا لام تعلیل ہے، لام لازم ہو تو اس کا ترجمہ ہم یقیناً کرتے ہیں، اور لام تعلیل ہو تو اس کا ترجمہ ہم کے لیے کرتے ہیں. لیکن دو لام آ جائے تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کا ترجمہ کے لیے ہی کرتے ہیں. اور عبد کی جمع عبید، للعبید اپنے بندوں کے لیے، اللہ ظالم نہیں ہے. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے. وہ اس خیال میں نہ رہیں، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے، نہایت ہی بری. بل هو شر لهم سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة، جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توک بن جائے گا. واللہ بما تعملون خبیر. زمین اور آسمان کی میراث تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نام اعمال میں ثبت ہے، وہ بھی لکھاؤ. جب فیصلے کا وقت آئے گا تو اس وقت ہم ان سے کہیں گے، لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، اس جلا دینے والی چیز کا مزہ تم چکھو. یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اپنی مہربانیاں بھی ساتھ کی، اس پہ کرم فرمایا، اس پر رحم فرمایا، اور اس کی ضرورت کی چیزیں ساری عطا کر دی. لیکن اس دنیا میں بھیجے جانے والے انسان کو اس دنیا میں عیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، امتحان گاہ میں بھیجا تھا. اور یہ امتحان کس بات کا تھا؟ امتحان اس بات کا تھا کہ میں جو کچھ تمہیں دے کر بھیج رہا ہوں اس کو تم میرے لیے لگاتے ہو یا کسی اور کے لیے لگاتے ہو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، یہ مومنوں کی صفت بتائی کہ وہ جو میرے بندے ہوں گے ان کا رویہ یہ ہوگا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور اللہ جل شانہ نے ایک نظام زکات اور صدقات بھی جاری کر دیا کہ اغنیا سے مال لے کر اس کے فقرا تک پہنچا دیا جائے. یہ ایک نظام بنایا، کتنا دیا جائے لازمی اور کتنا دیا جائے اپنی مرضی کے ساتھ وہ بھی سمجھا دیا. ایک ایک چیز سمجھا دینے کے بعد اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے عطا کیا مال، اس کا امتحان یہ شروع ہو گیا کہ یہ مال جو دیا گیا تھا یہ تمہارے لیے تھا تمہاری اولاد کے لیے تھا، بیوی کے لیے تھا، تمہارے گھر والوں کے لیے تھا، تمہارے بہن بھائیوں کے لیے تھا، تمہارے والدین کے لیے تھا، قریب کے رشتہ داروں کے لیے تھا، پھر دور کے رشتہ داروں کے لیے تھا، امت کے غریبوں کے لیے تھا۔ ملت اسلامیہ کے اجتماعی امور کے لیے تھا۔ یہ بات کہہ کر بھی نہیں چھوڑ دیا، پھر مزید سمجھایا کہ اولا فاولا کا ایک قانون ہے، سب سے پہلے جو زیادہ قریبی ہے پہلے اس کو دینا، پھر اس کے بعد جو قریبی ہے اس کو دینا۔ یہ بھی بات سمجھا دی، اور تمہارے قریب کون ہے وہ بھی بتا دیا، اور بعید کون ہے وہ بھی بتا دیا۔ مثال کے طور پہ جب یہ کہا کہ میرے پاس اگر میری ذات کو اللہ آپ نے کچھ عطا کیا تو سب سے پہلے میں کس پہ خرچ کروں؟ کافی للوالدین، پھر والدین پہ خرچ کروں۔ والدین سے بچ جائے گا تو کہیں اور خرچ ہو سکتا ہے، والدین کے بعد اپنے بہن بھائی ہیں، یہاں خرچ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد دوسروں کی باری آئے گی۔ اول خویش بعد درویش، پہلے اپنوں کو پھر دوسروں کو، اس طریقے کو تم اپنا لینا۔ اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مال جو ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے، یہ دراصل مال جو تمہیں عطا کیا یہ ایک امتحان تھا کہ جو اس کے اہل ہیں، اور درجہ بدرجہ بھی بتا دیا کون اس کا اہل ہے، یہ اس کے اہل تک پہنچاتے ہو یا نہیں پہنچاتے۔ نہ صرف درجہ بدرجہ بتایا بلکہ موقع پر موقع بھی بتایا، کبھی موقع کے لحاظ سے کسی اور کا درجہ اور اوپر ہو جاتا ہے۔ ملک کے اندر حالات نارمل چل رہے ہوں تو پھر تمہارے اپنے عزیز و اقارب جو قریبی ہیں، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر ان کے بعد۔ لیکن اجتماعی امور کی کوئی ایسی ذمہ داری آن پڑے، کوئی امت پہ آفت آن پڑے، کوئی بھی جہاد کا موقع آ جائے، تو سب سے پہلے پھر کون ہوگا؟ پھر جہاد۔ سیلاب تو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتا ہے، ویسے نہیں آتا۔ اللہ ظالم نہیں، اور سیلاب سے لوگ مرتے ہیں اور ان کے اوپر دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ میں ظالم نہیں، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی۔ اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک کے ہاتھ کی کمائی ہو تو اس کا عذاب دوسرے کو آ جائے، یہ بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح ہمارے یہاں بحثیں ہو رہی ہیں، ٹی وی پہ بھی مسلسل چل رہے ہیں، وہ جی جب بھی سیلاب آتا ہے غریب ہی مرتا ہے، جب بھی سیلاب اور کوئی لڑائی ہوتی ہے سرحدی مرتا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ غلطیاں تو شہر والے کریں اور سزا گاؤں والوں کو ہو جائے؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟
جو کرے گا سو بھرے گا،
جو کرے گا سو بھرے گا۔ ان کے کرتوت ہوتے ہیں تو سزا پاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے چونکہ بیانات دینے ہوتے ہیں، عوام کو اپنے ساتھ ملانا ہوتا ہے، 80% عوام وہ ہیں جو شہروں میں نہیں رہتے، شہروں میں رہنے والے 20% ہوتے ہیں، ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے 80% کی۔ علماء بھی اور دوسرے بھی سارے بیان حقائق کھول کر بیان اس لیے نہیں کرتے کہ مفاد پہ ضرب لگ۔ اچھا، یہ صرف مال کی بات ہے؟
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
ہم نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس جو وقت ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ امیر کو بھی 24 گھنٹے، غریب کو بھی 24 ہی گھنٹے۔ تو دعوت کا کام انبیاء کے بعد ہر شخص پہ فرض ہے۔ تو میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو میرے اللہ نے 24 گھنٹے دیے، امیر کو بھی اور غریب کو بھی، یہ 24 گھنٹوں میں سے آپ جس کا حق سب سے زیادہ ہے، جس کے احسانات سب سے زیادہ ہیں، انبیاء کے بعد سب سے بڑا جو فرض امت پہ عائد ہوتا ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے، یہ دعوت کے سلسلے میں آپ کتنا وقت لگاتے ہیں؟ جی مجھے آواز نہیں آئے گی آپ کی، آپ کی آوازوں کا خاموش ہو جانا اور زبانوں کا گم ہو جانا بتاتا ہے کہ نہیں لگاتے۔ کوئی 10 منٹ لگاتا ہوتا تو کہتا نہیں میں روز 10 منٹ لگاتا ہوں۔ میں اس حصے کا تذکرہ کر رہا ہوں جو آپ نہیں کر رہے۔ اپنی بیوی اپنے بچوں کو دعوت دیتے ہیں آپ؟ جو لوگ باہر دعوت کا کام کرتے بھی ہیں وہ اپنی ہی بیوی اور اپنے ہی بچوں کو دعوت نہیں دے رہے ہوتے۔ یہ 24 گھنٹے کس لیے تھے؟ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر دیر تک ڈرامے دیکھنے کے لیے؟ گھنٹوں گھنٹوں تفریحات کے لیے تھے؟ ہاں تفریحات کے لیے بھی تھے، لیکن اس میں کتنا وقت کتنے تناسب کے ساتھ تم نے بچوں کی تربیت میں لگایا، کتنی دیر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا؟ اپنی گلی اپنے محلے میں اپنے ہمسائے کو اپنے ساتھی کو جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے کتنی دیر دعوت دی؟ یہ کام تو وہ تھا کہ محمد رسول اللہ کو جب آخری خطبہ دے رہے تھے تو خطبہ دیتے ہوئے اچانک جب پوچھا کہ لوگوں کل قیامت کے روز اللہ نے مجھ سے میرے بارے میں تم سے پوچھنا ہے، کیا محمد نے فریضہ شہادت حق ادا کر دیا ہے، دعوت کا کام پورا کر دیا ہے؟ تو 1,40,000 یعنی پورے کا پورا عرب تھا، 1,40,000 صحابہ نے بیک زبان کہا ہاں اللہ کے رسول ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے شہادت حق کا فریضہ سر انجام دے دیا۔ یہ بات سننا تھی کہ محمد رسول اللہ پر رکت طاری ہو گئی، آپ کی آواز کا کپ آنے لگی اور اپنی شہادت کی انگلی کو بھرم کر کے کہا کہ اللہ آج انہوں نے گواہی دے دی ہے، اس گواہی کو نوٹ کر لینا، یہ تو بڑا ہی فریضہ ہے، قیامت کے روز تمہیں پوچھنا ہے، آج اس گواہی کو نوٹ کر لینا۔ 24 گھنٹے ہی میرے رسول کو ملے، 24 گھنٹے ہی مجھے اور آپ کو ملے، ان 24 گھنٹوں میں اگر اللہ 1,40,000 نہیں صرف کہے گھر کے لوگوں، ہم اپنے گھر کے لوگوں کو اکٹھا کریں، صرف گھر کے لوگوں کو، اور گھر والوں سے کہیں کہ میں نے فریضہ شہادت حق ادا کر دیا ہے جو اللہ نے میرے ذمہ لگایا تھا، جس کے بارے میں کل قیامت کے روز اس نے مجھ سے پوچھنا، تو آپ کے گھر کے لوگ آپ کا ہاں میں جواب دے دیں گے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، جتنی صلاحیتیں جس کے ساتھ آپ تکے اور پیسے کماتے ہیں، دوستیاں کماتے ہیں، تعلقات بڑھاتے ہیں، وہ ساری صلاحیتیں جس کے کے ساتھ آپ اپنا مفاد سمجھتے ہیں اس کے ذریعے اپنا کام کر رہے ہیں، کیا وہ صلاحیتوں میں سے کوئی صلاحیت آپ نے اپنے اللہ کے لیے بھی لگائی ہے؟ ایک چھوٹا سا دکاندار، چھوٹا سا دکاندار، وہ بھی اپنے مال کو بیچنے کے لیے کہتا ہے کہ جناب یہ اینک بہت اچھی ہے، اس کے شیشے بڑے عمدہ ہیں، یہ بڑے صاف شفاف ہیں، یہ بڑی ہلکی ہے اور بڑی عمدہ یہ اینک ہے، اور میں آپ کو بڑی سستی دے رہا ہوں، مجھ سے لے لے۔ وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ چیز خرید لے۔ ایسا ہے؟ یہ آپ ہی تو کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ میں اور آپ اپنی چیزیں جب بیچتے ہیں، اپنی بات کہتے ہیں، اپنی بات منواتے ہیں، بیوی شوہر سے منواتی ہے، جن انداز سے منواتی ہے، وہ شوہر بیچارہ جو زیور نہیں لے کر دے سکتا، مہنگی چیز نہیں لے کر دے سکتا، نیا سوٹ نہیں لے کر دے سکتا، اتنی چپڑی چپڑی باتیں کرتی ہیں کہ وہ لے کر آ جاتا ہے بیچارہ۔ یہ اپنی صلاحیتیں لگاتی ہیں، کیا اللہ کے دین کو بھی دوسروں تک پہنچانے کے لیے صلاحیت کبھی لگائی؟ میرے گھر میں اپنے بچے، میری ملازمہ، میرا ملازم، وہ غیر مسلم ہے، کبھی ان تک دعوت دی؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں اپنی اسی صلاحیت کو کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دی، تنہائی میں بیٹھ کر اپنا شیشہ خود دیکھا اور اپنے آپ کو کبھی دعوت دی؟ اپنی صلاحیتیں اپنے لیے تو کھپا لیجیے، اپنے آپ کو تو سمجھا لیجیے کہ 24 گھنٹے ہیں، تو نے اپنے دین کے لیے کتنے وقت کیے؟ سب سے اگنور اگر کوئی حصہ ہے تو وہ یہ دین کا حصہ ہے۔ اور اگر آپ کا یہ تجربہ ہوگا، خود آپ کا مشاہدہ اور آپ کے اندر کی آواز بھی ہوگی، اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ قرآن کلاس میں جائیں، تو وہ کہتا ہے وقت ہوا تو ضرور آئیں گے، تو آپ بھی سمجھتے ہیں ٹھیک کہا اس نے، گویا یہ فالتو وقت آپ کا ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ اللہ نے ٹائم تمہیں 24 گھنٹے دیا اس لیے تھا کہ قرآن کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ جب تک تمہیں قرآن نہیں آیا اس وقت سیکھنا تھا، جب سیکھ لیا ہے تو سکھانا تھا، تو تمہارے اوپر تو وقت بچتا ہی نہیں ہے، پہلے تو اس کے لیے اپنا ٹائم نکالنا تھا، وقت بچے تو پھر کریں گے۔ یعنی اللہ کے ساتھ یہ معاملہ، یہ بات تو آپ اپنے دوست کو بھی نہیں کہہ سکتے، جس سے کوئی کام لینا ہو اس کو نہیں کہہ سکتے، اچھا جی اگر وقت ملا تو آپ کو ملوں گا، اس کو تو کہتے ہیں میں وقت نکال کے آپ کو ملوں گا، نہ بھی وقت ہوا تب بھی مجھے آپ سے ملنا ہے۔ رویے، اسالیب، ایمان اندر ہو تو رویے بدلتے ہیں، یہ ایمان اندر نہ ہو تو رویے دوسرے ہو جاتے ہیں۔ یعنی بخل سے کام اس حد تک کہ نیکی بھی جو اپنے پاس آئی ہے اسے اپنے پاس ہی روک رکھنا ہے، وہ بھی کسی کو نہیں پہنچانی، ہمارے ہاں ایک اور بات جس کا تذکرہ کر دینا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، اچانک حکیم صاحب بیٹھے ہوئے تو وہ بات ذہن میں آ گئی ہے، اللہ نے ذہانت دی، فطانت دی، ہم ڈاکٹر بن گئے، حکیم بن گئے، کچھ اللہ نے بعض بیماریوں کے متعلق خاص درک دے دی، یہ اللہ نے علم دیا تھا کہ تمہاری اپنی کمائی تھی؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنا یہ علم ساتھ لے کر ہی مر گئے، یہ میرا خاندانی نسخہ ہے، میں نے نہیں کسی کو دینا، ہے سر، جو فن مجھے ملا ہے اس فیلڈ کے اس بندے کو میں کیوں نہ پہنچاؤں؟ اور اہل علم کا کام بھی ان کے مرنے کے بعد کیوں ختم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اب خود تو درس دے لیتے ہیں، خود تو حدیث کی باتیں اور منطق کی باتیں اور فلسفے کی باتیں ایک ایک سے ایک بڑھ کر لوگوں کو بتا لیتے ہیں، لیکن اپنے شاگردوں کو یہ فن بھی دیتے ہیں کہ سکھاتے کس طرح ہیں؟ اگر یہ سکھانے کا فن بھی دے دیا ہوتا تو علم پھیلتا یا رک جاتا؟ کس قدر بخل، کس قدر بخل! پھر وہ مال کی بات میں کرتا ہوں، اس کے بارے میں تو اللہ نے یہ کہا ہے، ایک فارمولہ سمجھ لیجئے، کبھی میں دے کر آزماتا ہوں، کبھی چھین کر آزماتا ہوں۔ دے کر آزمانا کیا ہے؟ وقت دیا ہے، صلاحیت دی ہے، آپ کے اندر قدرت اور صلاحیت جو اللہ کی عطا کرتا ہے وہ مال کی ہے، وہ کارکردگی کی ہے، وہ کوئی بھی صلاحیت جو اللہ نے دی ہے وہ اللہ ہی کی راہ میں لگے گی یا صرف ذات کے لیے لگ جائے گی؟ جی، وہ اللہ کے بندوں تم نیت اچھا لے کر لو، تم ذات کے لیے بھی لگاؤ گے تو اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ صرف نیت اچھا لے کر لو، میں اپنے آپ کو اگر مخاطب کر کے کہتا ہوں خاور بس تیرے اندر یہ اور یہ اور یہ اور یہ نقائص ہیں اور تو اپنی اصلاح کر لے، میں نے اگر یہ وقت اپنے آپ کو سمجھانے پہ لگایا ہے، بن تو میں خود رہا ہوں، لیکن بنیادی طور پہ یہ کام کس کے لیے ہو جائے گا؟ اگر میری نیت اللہ کے لیے ہو جائے تو اپنی نیت کو صالح کر لیجیے۔ بخل کرتا ہے انسان اس لیے کہ کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے۔ یقین کیجئے کہ جو استاد علم حاصل کر کے، ایم اے کر کے، علم حاصل کر کے پڑھانا شروع کرتا ہے، اگر اس کا درجہ پڑھاتے وقت علم کا 20% ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ پڑھاتے پڑھاتے اللہ اسے 100 گنا کر دیتا۔ جتنا پڑھاتا جائے گا اس کی صلاحیت کے اندر اللہ اضافہ کرتے جائیں گے، اور اگر اپنا علم روکنا شروع کر دے گا تو اس کا اضافہ ہوگا۔ جو چیز اللہ کی راہ میں لگ جائے وہ بڑھ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب عقل کے معیار کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے، اگر اللہ نے کہا ہے کہ تم اپنے مال میں سے 2.5% میری راہ میں لگا دیا کرو، اگر میں نے 2.5% اللہ کی راہ میں لگا دیا تو باقی 100 میں سے 97.5 رہ گئے، 97.5 تھوڑے ہوتے ہیں، 100 زیادہ ہوتا ہے، مال کے اندر کمی آ گئی۔ یہ اس کے بخل نے اسے سمجھایا تھا۔ ہارنا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے کہ سچا؟ جی مجھے آواز نہیں آئی، یہ تو سچا وعدہ ہے۔ وہ تو کہتا ہے کم از کم تم جو میرے راہ میں لگاؤ گے 10 گنا دوں گا۔ کتنا ملے گا؟ 10 گنا۔ 2.5 دیا ہے، 10 گنا دیا واپس آیا تو 25 ہو گیا۔ لگایا تو 2.5 تھا، ملے 25، کم ہے یا زیادہ؟ اللہ کی راہ میں لگاؤ، یہ اصل میں بخل ایمان کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔
اگر ایمان یہ ہو کہ اللہ سچ کہتے ہیں تو پھر کم از کم 10% تو ملنا ہے نا، 10 گنا تو ملنا ہے نا، 10 گنا ملے گا تو وہ ہم نے 2.5 روپیے لگائے جو آپ نے 25 آنا ہے، زیادہ ہو جائے گا. لیکن وہ تو اتنے پہ اکتفا نہیں کرتا، وہ کہتا تم آپ میرے لیے اخلاص بڑھا لو، میں اسے 70 گنا کر دوں گا. لیکن بخل کہتا ہے آج پیسے ہی اتنے ہیں، کیسے لگا دے، کیسے لگا دے. لیکن جن کو اس بات کا یقین تھا کہ جو لگائیں گے اس سے بڑھ کر آئے گا، تو اس زمانے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھوکے ہیں، کسی کے گھر سے کوئی کھانا آیا تو اس نے سوچا کہ آج مدینے میں اکثر لوگ بھوکے ہیں، گھر کے اندر قحط کی عالم ہے یہ، تو میں یہ کھانا اپنے فلاں بھائی کے گھر پہنچا دوں، ہم صبر کر لیں گے. یہ احسار کہلاتا ہے، ہم صبر کر لیں گے، آج میرا فلاں بھائی کھا لے. اس نے کھانا اس کے گھر پھینک دیا، جس کے گھر پہنچا اس نے کہا کہ کتنا نیک اور صالح ہے، اس نے اپنا کھانا ہمارے گھر بھیج دیا، لیکن فلاں بندہ جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ تو بیچارہ آج بھوکا ہے، تم ہم صبر کر لیں گے، یہ کھانا اس کے گھر دے. تیرا گھر میں اس طرح کھانا گیا تو حیران کی بات یہ ہوئی کہ 13واں گھر وہ تھا جس گھر سے کھانا چلا تھا. ان کو یقین تھا کہ میں نے کھانا دیا ہے تو میرا رزق کم نہیں ہوگا. مجھے یہ یقین ہے جی. اب مجھے بتائیے کہ مدینے والے غریب ہو گئے کہ امیر ہو گئے؟ ہشام کے 5 بچے تھے، خلیفہ ہشام کے 5 بچے تھے. ہشام بادشاہ تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، 4 بھائی بادشاہ تھے. دولت کا اندازہ لگا لیجیے، لیکن آنے والوں کو دھتکار دیتا تھا. عمر بن عبدالعزیز کے بھی 5 بچے تھے، 5 بیٹے تھے. عمر بن عبدالعزیز نے جو کچھ مال پاس تھا سب اللہ کی راہ میں لگا دیا. گھر میں ایک دن ایسا بھی تھا کہ بیٹیاں بھی بھوکی تھیں، بیٹے بھی بھوکے تھے. ڈیڑھ دن کے فاقے کے بعد مسور کی دال اور پیاز سے کھانا کھایا. اس وقت امیر المومنین تھے عمر بن عبدالعزیز، اس دن امیر المومنین تھے، اور رایا انتہائی خوشحال تھی، اور امیر المومنین کے اپنے گھر کا یہ عالم تھا. پھر تاریخ کے اوراق نے دیکھا کہ جب کایا پلٹ گئی، عباسیوں کی حکومت آ گئی، ہشام کے 5 بچے لوگوں کے ہاتھ سے بھیک مانگتے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کے 5 بچے اللہ کی راہ میں لاکھوں مال لگانے والوں میں سے تھے. بڑھ گیا یا کم ہو گیا؟ بڑھ گیا یا کم ہو گیا؟
اگر یقین ہو کہ اللہ بڑھا دیتا ہے مال کو
تو پھر بخل نہیں ہو سکتا.
اور جب انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو مال کمایا ہے میرے ہاتھوں نے کمایا ہے، میری صلاحیتوں نے کمایا ہے، میری وجہ سے مال آیا ہے، میری میراث کی وجہ سے مال آیا ہے، تو پھر انسان بخیل ہوتا ہے.
رازق کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ یہ زبان سے ہے، یہ دل سے بھی کہہ دیا جائے. اگر یہ معاملہ ہو جائے تو بخل اندر سے نکل جاتا ہے، بڑی بری بیماری ہے. یہ میں پہلے بھی مثال دی تھی، سانپ ایک وقت میں 1000 بچے دیتا ہے، یعنی 1000 انڈے ہوتے ہیں، اس میں سے 1000 سانپ کے بچے نکلتے ہیں. کتیا ایک وقت میں 6 سے 12 تک کے بچے دیتی ہے، سال میں 2 دفعہ دیتی ہے. اور بکری سال میں 1 دفعہ بچے دیتی ہے اور میکسیمم 2 دیتی ہے، میکسیمم سال میں 2 بچے. آپ نے کتوں کے ریوڑ، سانپوں کے ریوڑ نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن بکریوں کے ریوڑ دیکھے ہوں گے جو روز اللہ کی راہ میں ذبح ہوتی ہیں. بڑھتی ہیں یا کم ہوتی ہیں؟ ہماری تو تاریخ بھری پڑی ہے، اس سے تجربات اور مشاہدات بتاتے ہیں. مت بخل سے کام لو. یہ بات چڑیا کو سمجھ آ گئی ہے، یہ بات کوے کو سمجھ آ گئی ہے. وہ کسی چڑیا کا بینک بیلنس کبھی دیکھا آپ نے؟ کوے کا، اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرا رازق موجود ہے، آج اس نے دیا کل پھر دے گا. یہ انسان یہ ایسا ضرورمند جہولا ہے جس کو یقین نہیں رہا کہ وہ دے گا. پھر یہ مال اگر ہم خدا لگتی کہیے، جو مال مجھے ملا ہے، میری کوئی غریب بھائی ہو، میری کوئی غریب بہن ہو، غریب میرا کوئی چچا زاد، تایا زاد، مامو زاد ہو، میں درجہ بدرجہ وہاں پہ لگانا شروع کر دوں تو کسی گلی کسی محلے کے اندر کوئی فقیر مانگنے والا رہ سکے گا؟ یہ مانگنے والا کسی کا چچا ہے، کسی کا تایا ہے، کسی کا مامو ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کا محلے دار ہے وہ. میں اپنے اپنے صرف محلے کو سنبھال لوں، میں اپنے رشتہ داروں کو سنبھال لوں، تو معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جتنے فقیر پھر رہے ہوتے ہیں، اس معاشرے اور سوسائٹی کے بخل کی علامتیں ہوتی ہیں وہ. ورنہ اللہ ظالم نہیں ہے، اس علاقے میں اتنا رزق دے دیا ہوتا ہے، کبھی ایک کے گھر بھیجتا ہے، کبھی دوسرے کے گھر بھیجتا ہے، اور بھیج کر اس کو آزماتا ہے کہ تلک الایام داویلہا بین الناس، اور پھر ان دنوں کو پھیرتا بھی رہتا ہے. آج کا کروڑ پتی کل کا کٹھ پتی، آج کا کٹھ پتی کل کا کروڑ پتی بھی بن جاتا ہے. کیا تم نے اپنی سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ اصل بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں لوگوں، اللہ پر ایمان لے. اور رازق کون ہے؟ زبان سے نہ کہو، دل سے بھی کہہ دو، رازق اللہ ہے. اور اللہ قدردان ہے کہ قدردانی نہیں کرتا؟ وہ بڑا ہی قدردان ہے. لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ تو بڑا ہی قدردان ہے اپنے چاہنے والوں کا. पता नहीं वो 70 माए कहां हैं, ये जो बच्चे को पेंपर बांधकर और जरासीमों के हवाले कर देती हैं, इस तरह की माए, वो जो दूध नहीं पिलाती बच्चे को कि कहीं मेरी खूबसूरती में फर्क नहीं आ जाएगा, वो माए? नहीं नहीं, ऐसी नहीं। 70 से मुराद 69 और 70 नहीं होता, बहुत ज्यादा होता। अरबी जबान में 70 से मुराद 70 नहीं होता, बहुत ज्यादा होता। तो हमारा टाइम जरा बता देंगे मैं, इस आयत के बारे में अगर मैं इतना समझा सका हूं कि बुखल की वजह क्या है और ये इसके नुकसान आपके सामने हैं, और बुखल ना करें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, अगर इतनी बात समझा सका हूं तो बहुत काफी है। अगली दफा शान नज़ूल के हवाले से चंद बातें फिर मैं अर्ज करूंगा, ये बात बड़ी अहम है, इसलिए मैं चाहूंगा कि अगली दफा फिर इसी आयत करीमा को पढ़ें, क्योंकि इसके बाद अजाबुल हरीक, अजाबुल हरीक का मसला है, उससे बचना बड़ा जरूरी है। अल्लाह ताला हमें उसे उस अजाब से बचा के रखे। नहीं अतीक साहब मेज पे पड़ी हुई है वो रसीद बुक, वो जरा दे, मैंने मेज पे पड़ी हुई वो इनकी देनी है रसीद, उसमें लगी हुई है। कोई सवाल हो तो मौजूदा पस्ती और जवाल का सबब क्या है? सबसे सच्ची बात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कही है और उनसे सच्ची बात कोई कह नहीं सकता। मुखबरे सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कौम कुरान के सांचे में ढल जाती है तो अल्लाह उसे अरूज अता करता है, और जब कुरान को पसे पुश डाल देगी तो अल्लाह उसे कारे मुजल्लत में गिरा देगा। आज बहसियत कौम मिल्लत इस्लामिया ने कुरान हकीम से अपने तल्लुक को तोड़ लिया है। आप कहेंगे नहीं हम तो अपने घर में कुरान रखते हैं। जी ये कुरान घर में रखने के लिए नहीं था, तल्लुक ये है कि कुरान हकीम को पढ़ा जाए और आपको उसकी समझ आए, और समझ आए तो आपके अमल में ढल जाए। तो मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान बिलखसूस और मिल्लत इस्लामिया बिलअमूम पूरी दुनिया की, उसकी तो सूरत हाल ये है कि कुरान हकीम तो पढ़ा जाए तो उसे समझ ही नहीं आता। आप बड़े हैरान होंगे कि कुरान हकीम की जबान तो अरबी है और अरबों के अंदर मैं 9 साल पढ़ा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अरब जिनकी मादरी जबान मां और बाप से अरब है वो इस इम्तिहान में ना सिर्फ फेल होते हैं बल्कि सिफर लेते हैं। गोया अरबी जबान का भी मसला नहीं। ये जिसने कहा कि मैंने कुरान हकीम से सीख कर अपनी जिंदगी को बनाना है ये उसी को समझ आती है, दूसरे को समझ नहीं आ सकती। ہم نے بحثیت قوم قرآن حکیم سے یہ تعلق توڑ لیا ہے، اس لیے اللہ نے کار مزلت میں گرا دیا ہے. اور آج صرف قرآن حکیم سے دوبارہ جڑ جائے تو عظمت پھر مسلمانوں کے قدموں کو چومے گی. جی ہاں، ورلڈ آرڈر پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا، پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا، پھر وہ قوت نصیب ہو جاتی ہے کہ روم میں سفارت جا رہی تھی تو روم کے ایک شہر سے ہمارے سفیر نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک مسلمان کو پانی نکالنے کے لیے جو بیل لگایا جاتا ہے کنویں سے، اس کی جگہ پہ ایک مسلمان کو رکھا ہوا تھا غلام بنا کے. ہماری سفارت وہیں سے پلٹ آئی اور امیر المومنین نے خط لکھا کہ فلاں جگہ پر ایک مسلمان کو اس حالت میں رکھا ہوا ہے، اسے واپس بھیجو آزاد کر کے عزت کے ساتھ، ورنہ اگر اس کے اندر تاخیر کی گئی تو مسلمانوں کی طرف سے اسے حملہ سمجھا ہوگا. اور پورے اعزازات کے ساتھ اس مسلمان کو واپس کیا گیا. اس زمانے میں مسلمانوں کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا. آج تم جلوس نکالتے ہو ہماری عافیہ دے دو. کتنی دوری ہے جتنا میں اور آپ قرآن سے دور. میں تو منتیں کرتا ہوں کہ لوگوں اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے دوست احباب کو منتیں ترلے کر کے انہیں ساتھ لے آؤ، انہیں مناؤ کہ قرآن کو سیکھ لو. یہ سیکھ لیں گے تو اللہ کرم فرما دے گا اور ہم اس حالت سے انشاءاللہ نکل جائیں. اس کی فوٹو کاپیاں ہیں نا آپ کے پاس، اس کی بھی بنا لیں. دعوت کے حوالے سے صرف مردوں کے، دعوت کے ہی حوالے سے میں آپ کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تقریباً نام لکھیں، ایک ایک پرچی دیتا ہوں. ممکن ہے کہ یہ نام انہی لوگوں کے ہوں جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے، ممکن ہے ان لوگوں کے ہوں جو آج کل نہیں آ رہے. آپ نے ٹیلی فون کرنے ہیں، انہیں دعوت دینا ہے اور گفتگو کرنا ہے. پیغام نہیں دینا، صرف میں نے پیغام کی بات نہیں کی، دعوت دینا. پیغام تو یہ ہے کہ اتوار کو 6:30 بجے درس ہوگا، آپ تشریف لائیں، یہ پیغام ہے. نہیں، پوری دعوت دینی ہے. پوچھنا ہے بھائی آپ آ رہے ہیں، کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر نہیں آ رہے تو خیر ہے. یعنی یہ نہیں سوچ کے کہنا کہ تم قرآن سے دور ہو گئے ہو، بلکہ یہ سوچ کر ممکن ہے اس کی کوئی مجبوری ہو گئی ہو. تو میرے بھائی مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہو گیا، کیوں نہیں آ رہے؟ ہم تو ایک برادری ہیں، کیوں نہیں اکٹھے ہو رہے؟ ان سے تھوڑی سی گفتگو کیجیے. تو ہم میں سے کون کون ہے جو یہ 9-9 10-10 افراد کو ٹیلی فون کرنے کے لیے اپنے پاس اتنا مال لگا لے گا؟ جی لیں گے. پھر جو آپ کھڑا کر رہے ہیں ان کو ایک ایک پرچی دے دیں. آپ کی باری اگلی دفعہ، آپ کو بھی دوں گا. اور قرآن ہاؤس بنانے کے لیے پھر میری آپ سے درخواست ہوگی، بخل سے کام نہ لیں. میں نے خود بھی بخل سے کام نہیں لیا، آپ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ بخل سے کام نہ لیں. قرآن ہاؤس بنانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں آپ جو وقت دے سکے، جو نگرانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یا کوئی آرکیٹیکٹ ہو کوئی، یا کوئی مال لگا سکتا ہو، جو کوئی کام کر سکتا ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ مجھے لکھ کر دے دے تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ یہ کام، یہ پورشن اتنا تو ہم کامیاب ہو گئے. اور انشاءاللہ اس ہفتے تو مکمل ہو جائے گا، ہمارا نقشہ پاس ہو جائے گا اور اگلے ہفتے میں مل جائے گا تو کام کا آغاز کرنا ہے۔ رسید بک ادھر بھی موجود ہے، ادھر بھی موجود ہے، جو حضرات دینا چاہیں اللہ کی راہ میں مار لگائیں۔ تو
قربانی کے حوالے سے کھالوں کا ہے؟
قربانی کے حوالے سے جی، کھالوں کے لیے میرا خیال سے میں ذرا مشورہ کر لوں آپس میں، تو پھر میں اس کے لیے اگلی دفعہ اناؤنس کر دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گلشن راوی میں جو میرا آسان کورس ہوتا ہے جس میں ترجمہ کرنا سکھایا جاتا ہے، وہ ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ تو اس کا ٹائم، کیونکہ 5:30 بجے نماز آج کل ہو رہی ہے، تو 6 سے 7 رکھ دیں تو مناسب رہے گا جی؟ سوچ لیں، اس لیے کہ 1 گھنٹہ لینا ہے، 7:15 ہو جائیں گے تو اسکول کالج جہاں جانا ہے وہ تاخیر ہو جائے گی۔ تو کیوں نہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ نماز پڑھتے ہی آئیں، اور تیار جس نے ہونا ہے نماز سے پہلے تیار ہو جائے۔ قرآن سیکھنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں جناب کہاں اتنا وقت، گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، اسپتال چلا جائے تو روٹی لے کر جانا، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے وقت نکل آتا ہے؟ تو یہ تو صرف 40 دن ہے۔ مینج کرنا ہے گلشن راوی مون مارکیٹ کے اندر، الفضل شادی ہال ہے، اس کے اندر انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ تو 6 سے 7 کا یہ ٹائم میرا خیال ہے مناسب ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں بدلنے کو تیار ہوں۔ 7:15 تک لوگ فارغ ہوں تو اسکول کالج جا سکیں گے جی؟ 7 بجے والا ٹھیک ہے ٹائم؟ خان جی پہلے پہ آ گئی شوکر صاحب۔ ہاں جی، خواتین نے کروانا ہوتا ہے، ان کو درد ہے کہ وہ بیگم صاحب نے ناشتہ کروا کے بھیجنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر 6 سے 7 تھی، یہ میں اناؤنس کر دیتا ہوں۔ تو آپ بھی اپنے دوست احباب کو جو جاننے والے ہیں، جو اس کے قریب قریب رہتے ہیں، یا آپ میں سے جنہوں نے وہ کورس نہیں کیا ہوا، تو میری درخواست ہے وہ کورس ضرور کر لیں۔ دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے۔ یا اللہ، قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے۔ یا اللہ، قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے۔ ہم جسمانی بھی بیمار ہیں اور روحانی بھی بیمار ہیں، اے اللہ مکمل شفا عطا فرما دے۔ ہمارے ایک طالب علم ہیں خالد بھٹی صاحب، ٹاؤن شپ میں، میں نے اپنے سفر کا آغاز تو باہر لوگوں کے ہاں جا کے درس دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا، سب سے پہلے میں نے انہی کے ہاں دیا تھا، اور یہ میرے پہلے شاگردوں میں سے، ڈینگی وائرس کی وجہ سے وہ سخت تکلیف میں ہیں۔ اے اللہ انہیں مکمل شفا عطا فرما، اے اللہ انہیں مکمل شفا عطا فرما۔ آپ جسمانی بھی شفا دیتے ہیں اور روحانی بھی شفا دیتے ہیں، انہیں جسمانی بھی شفا عطا فرما دیجیے اور روحانی بھی شفا عطا فرما دیجیے۔ سارے مومنین والمومنات کو شفا عطا فرما دیجیے، ایسی شفا تو اس کے بعد بیماری کا کوئی نام و نشان نہ جائے، شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ خصوصی کرم فرمائی، یہ دوائیوں کی ضرورت تو مریضوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہوتی ہے، ان کی ضرورت ہوتی ہے. اے اللہ آپ کی یہ ضرورت نہیں، آپ تو کن فیکون کے ساتھ شفا دے سکتے ہیں، آپ کن کہہ کر اسے شفا عطا کر دیجیے. اے اللہ کن کہہ کے شفا عطا فرما دیجیے. رب کائنات جتنے مومنین والمومنات جو تیرے دین کے احیاء کے لیے کام کرتے کرتے آپ تک پہنچ گئے ہیں، یا اللہ ان سب کے کاموں کی تکمیل عطا کر دیجیے، ان کے ادھورے کاموں کو مکمل کر دیجیے. اے اللہ ان کو مکمل پورا کا پورا بدلہ عطا فرما دیجیے، بڑھ چڑھ کر بدلہ عطا فرما دیجیے. جس نے جہاں جتنا جیسے کام کیا ہے، اے اللہ اس کے کام کو بڑھا کر قبول فرما لیجیے. بالخصوص میرے محسن سید ابوالعلیٰ مودودی، جنہوں نے تیرے دین کے احیاء کے لیے چمکھی لڑائی لڑی، اور مجھ جیسے نکارا انسان کو اپنے ذاتی خرچ پر ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھیجا اور لا کے اس کام پہ کھڑا کر دیا. یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دینا، اور اللہ انجیل میں انہیں جگہ عطا فرما دینا، اور ان کے ادھورے کام کو مکمل فرما دینا. رب ذوالجلال والاکرام جتنے مومنین والمومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سب کی بخشش فرما دیجیے، ان سب کی بخشش فرما دیجیے، ان کی نیکیوں کو بڑھا کر قبول فرما لیجیے. یا اللہ بالخصوص میرے امی، میرے ابو، میرے اساتذہ جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلایا، مار کے، ڈانٹ کے، پیار کے ساتھ اس راہ پہ لگایا، اے اللہ ان کی قبروں کو بھی نور سے بھر دے. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمانا، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے. یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے. یا اللہ آپ کے تو بس میں ہے، یا اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما دے جن کے لیے آپ فرشتے نازل کرتے. یا اللہ بدر کی فضا ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرما، اور بدر کی فضا کے اندر اپنی مدد جس طرح بھیجی تھی وہ مدد آج پھر بھی. یا اللہ جس طرح ساری احزاب کا غزوہ احزاب میں آپ نے اکیلے مقابلہ کیا تھا، آج پھر ساری احزاب کٹھی ہو گئی ہیں، اے اللہ ہماری مدد کو پہنچ جا، اے اللہ ہماری مدد کو پہنچ جا، اے اللہ ہماری مدد کو پہنچ جا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.